بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. آسان فقہ کا درس جاری ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے حیض کے متعلق بعض احکام اور مسائل بیان کیے تھے. آج کے درس میں ہم نے فتاوی اللجنة الدائمة سے حیض کے متعلق جو اہم سوال ہیں ان کے متعلق بات کرنے والے تھے، لیکن جیسے کہ پچھلے درس میں نے بیان کیا تھا کہ غسل کے احکام اور مسائل کتاب میں نہیں ہیں، اور کیونکہ ایک ضروری موضوع ہے تو اس موضوع پر آج کے درس میں بات کر لیتے ہیں. اور غسل کے متعلق سوالات اور حیض کے متعلق جو سوالات ہیں، اگر آج کے درس میں کچھ تھوڑا سا ٹائم ملا تو بات کریں گے، ورنہ اگلے درس میں پورے نشست میں غسل کے متعلق اور حیض کے متعلق جو سوالات ہیں ان پر بات کریں گے. غسل کے احکام اور مسائل، نمبر ایک، آج کے درس میں جاننا چاہیں گے غسل کا معنی کیا ہے. غسل کی شرطیں کیا ہیں، غسل کے ارکان کیا ہیں، غسل کن چیزوں سے واجب ہو جاتا ہے یا کن چیزوں کے لیے واجب ہو جاتا ہے، اس کے بعد غسل کرنے کا مسنون طریقہ، اور آخر غسل کی سنتیں. غسل کی تعریف کیا ہے، لغت کے اعتبار سے غسل کا مطلب ہے دھونا، کسی چیز کو دھونا، پانی بہانا کسی چیز پر یا کسی چیز کو دھونا، اسے غسل کہا جاتا ہے. اور شرع اصطلاح میں خاص طریقے سے پورے جسم کو پانی سے دھونا عبادت کی نیت سے، خاص طریقے سے پورے جسم کو پانی سے دھونا عبادت کی نیت سے. اور غسل طہارت کی دوسری قسم ہے. پہلی قسم کیا تھی؟ وضو. اور غسل حدث اکبر سے ہوتا ہے. حدث اکبر کسے کہتے ہیں؟ جماع کی حالت ہو یا حیض و نفاس کی حالت ہو یا احتلام کی حالت ہو، ان چیزوں سے پاک ہونے کے لیے غسل ضروری ہے. غسل کا حکم کیا ہے؟ حدث اکبر سے پاک ہونے کے لیے فرض ہے. بغیر غسل کے حدث اکبر سے طہارت نہیں ہو سکتی. اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالی، وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور جب تم جنابت کی حالت میں ہو تو طہارت کیا کرو یا طہارت کر لیا کرو. اچھا، تو طہارت کیسے کریں؟ یہ سورۃ مائدہ آیت نمبر 6 ہے، یہ آیت سورۃ مائدہ آیت نمبر 6. طہارت کیسے کریں یا طہارت کیسے کی جاتی ہے؟ جواب ہے غسل کرنے سے. یہ ہمیں کس نے کہا؟ قرآن مجید کے لفظ ہے طہارت کرو، یہ ہم کہاں سے غسل کی بات لے کے آئے؟ آیت میں غسل کا لفظ تو نہیں ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی تفسیر اس آیت کی بیان کی ہے. حدث اکبر سے انہوں نے غسل کیا. تو سنت مطہرہ قرآن مجید کی تفسیر ہے اور دوسری وحی ہے قرآن مجید کے بعد پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت کی حالت میں ہوتے تھے تو غسل کیا کرتے تھے. تو اس سے یہ واضح ہوا کہ آیت کریمہ میں طہارت کا معنی ہے غسل کرنا. غسل کی شرطیں, وضو کی شرطیں یاد ہیں کسی کو؟ وضو کی شرطیں یاد ہیں؟ بغیر ترتیب کے کوئی حرج نہیں. اسلام, مسلمان ہونا پہلی شرط ہے. عقل, پاگل اگر طہارت کرے تو پاگل کی طہارت کا کیا خیال ہے؟ پاگل کی طہارت کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ کیا ہے؟ یعنی دوسرے لفظوں میں ایک اور شرط ہے جو مس ہو جاتی ہے نا پاگل سے. پاگل سے ایک اور شرط ہے طہارت کی جو پاگل میں نہیں ہے, اس لیے پاگل کی عبادت قابل قبول نہیں ہے. وہ کون سی چیز ہے جس کے بغیر عبادت نہیں ہوتی؟ نیت. پاگل نیت کر سکتا ہے؟ اچھا, اسلام ہے, عقل ہے, سمجھ ہے اور نیت کرنا, پھر پانی کا پاک ہونا, پھر جس چیز سے غسل فرض ہوا ہے اس چیز کا دور ہونا ضروری ہے. یعنی مثال کے طور پہ حیض کا خون جاری ہے, جب تک حیض کا خون رک نہیں جاتا اور عورت پاک نہیں ہو جاتی تب تک غسل کرنا درست نہیں. اگر غسل کر لیا جائے تو پاکیزگی نہیں ہوتی, اگرچہ نیت بھی کی ہے پاک ہونے کی, کیونکہ حقیقتاً عورت پاک نہیں ہوئی جب تک کہ حیض کا خون رکے گا نہیں مکمل طور پر, تب تک غسل سے پاکیزگی نہیں ہوگی. نمبر 7, ہر اس چیز کا دور ہونا جو پانی کو جسم پر لگنے سے روکے. پینٹ ہے جسم پہ لگا ہوا یا کوئی ایسی چیز ہے جو جسم پر لگی ہوئی ہے اور پانی کو جسم پر نہ لگنے دے. اور 8 نمبر پر الموالاہ. موالاہ کا مطلب ہے جسم کے ایک حصہ خشک ہونے سے پہلے دوسرے حصے کو دھویا جائے, اسے موالات کہتے ہیں. یعنی اگر آپ نے آدھا جسم دھویا, پانی ختم ہو گیا, پھر آپ گئے موٹر کو چلایا, پانی آیا, آپ کا جسم خشک ہو چکا ہے, پھر آپ کے آدھا جسم بقیہ دھوئیں گے یا پورا جسم دوبارہ دھوئیں گے؟ پورا جسم دھوئیں گے دوبارہ. غسل میں ترتیب شرط نہیں ہے. غسل میں ترتیب شرط نہیں, وضو میں شرط ہے. غسل کے واجبات کے متعلق علماء کے اختلاف ہے. ایک ہی واجب ہے, وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا, تسمیہ یا بسم اللہ پڑھنا. کیا بسم اللہ پڑھنا واجب ہے یا نہیں؟ علماء کا اختلاف ہے. وجوب میں اختلاف ہے, استحباب میں اختلاف نہیں ہے, مستحب ہے یا نہیں, لیکن وجوب میں اختلاف ہے. شیخ بن باز فرماتے ہیں واجب ہے, اور شیخ بن عثمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سنت ہے, واجب نہیں ہے. غسل کے فرض یا ارکان, غسل کا ایک ہی رکن ہے, پورے جسم پر پانی بہا کر جسم کو دھونا, بشرط یہ کہ کرلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ بھی ضروری ہے. پورے جسم پر پانی بہانا اور مغمغہ اور استنشاق کرنا, کرلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر پانی چڑھانا, پھر اسے باہر نکالنا. یہ تو ہم نے جان لیا کہ غسل کے لیے پورے جسم پر پانی بہانا ضروری ہے یا ناک میں پانی، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، یہ بات کہاں سے آ گئی؟
شیخ
جسم کا حصہ تو ہے لیکن اندر کیسے باہر کا حصہ ہے؟ جسم دھوتے باہر سے ہم لوگ، لیکن اس کی دلیل ہے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، اس کی دلیل بیان کرتے ہیں شیخ صاحب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاغسلوا وجوہکم، کس میں؟ وضو میں. وضو کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فاغسلوا وجوہکم، اور اپنے چہرے دھویا کرو. جب ہم چہرے دھوتے ہیں تو چہرہ دھونے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ کلی کرتے ہیں، ناک میں پانی چڑھا کر باہر نکالتے ہیں. المضمضہ والاستنشاق والاستنثار. تو آیت کریمہ میں تو یہ اس کا ذکر نہیں ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نے یہ ثابت کیا ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھا کر باہر نکالنا اگرچہ جسم کا باطنی داخلی حصہ ہے، لیکن ان چیزوں کا حکم جو ہے وہ ظاہر کا حکم ہے. استدلال دیکھیں. اللہ تو فطہروا وان کنتم جنبا فطہروا کے لیے ضروری ہے کہ طہارت مکمل کی جائے، اور طہارت مکمل تب ہوگی جب ناک منہ میں پانی ڈال کر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کر باہر نکالنا. مجیبات الغسل، کن چیزوں سے غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے؟ وہ کون سی حالتیں ہیں جن سے پاک ہونے کے لیے غسل واجب ہو جاتا ہے؟ نمبر ایک، جماع کرنا. بیوی سے ہم بستری کرنے سے غسل واجب ہو جاتا ہے. اس کی دلیل ارشاد باری تعالیٰ ہے وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، وَإِن كُنْتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو طہارت کر لیا کرو. جنابت کی حالت جماع سے ہوتی ہے یا احتلام سے ہوتی ہے. اور صحیح بخاری مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی عورت کے چار شاخوں کے بیچ میں بیٹھے، یعنی دونوں ہاتھ اور دونوں ٹانگیں، اور اس سے مباشرت کرنے کی کوشش کرے تو اس پر غسل واجب ہے. ایک روایت میں آیا ہے وَإِن لَمْ يُنزِلْ، اور اگرچہ منی خارج نہ ہو. جیسے بخاری مسلم کی روایت میں، اسے مسلم کی روایت میں آیا ہے اِذَا مَسَّ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، جب دونوں شرمگاہیں مل جائیں تو غسل واجب ہو جاتا ہے، یعنی اگرچہ منی خارج نہ ہو. تو جماع کرنا پہلی صورت ہے جس میں غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. نمبر دو، منی کا خارج ہونا شہوت کے ساتھ، اور اس کی دو صورتیں ہیں، چاہے احتلام کی وجہ سے ہو یا چاہے جماع کی وجہ سے ہو. منی کا خارج ہونا، پہلی صورت ہے کہ جماع ہوا لیکن منی خارج نہیں ہوئی، غسل واجب ہے کہ نہیں؟ واجب ہے. دوسری صورت ہے کہ جماع بھی ہوا اور منی بھی خارج ہوئی، واجب ہے. تیسری صورت ہے احتلام ہوا اور منی خارج ہوئی، واجب ہے. اور اس کی دلیل میں حدیث ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر دے کر عرض کرتی ہیں ان اللہ لا یستحی من الحق، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک اللہ تعالیٰ حق بات بیان کرنے سے شرماتا نہیں ہے. یعنی میں ایسے سوال کرنے والی ہوں جس سے عام طور پر شرم تو آتی ہے، لیکن کیونکہ یہ دین کا معاملہ ہے تو اس لیے میں شرم نہیں کر رہی ہوں، آپ سے سوال کرنے جا رہی ہوں. تو دین کے معاملات میں شرم کی گنجائش نہیں ہے، یاد رکھیں. ادب کے دائرے میں آپ سوال کر سکتے ہیں، اور صحابہ کرام بھی امہات المؤمنین کی طرف جا کر سوال کرتے غسل کے بارے میں، حیض کے متعلق، اور دوسرے جو ایسے سوال ہمیں آج کے دور میں مشکل لگتے اور ہمیں شرم آتی ہے سوال کرتے ہوئے. نہیں، سلف صالحین سے یہ ثابت ہے، اور ام سلیم رضی اللہ عنہا کی یہ روایت اس کی واضح دلیل ہے کہ صحابیات بھی جاتی تھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور ان سے سوال کرتی تھیں. ان اللہ لا یستحی من الحق، اور سوال کیا کہ اگر عورت کو احتلام ہو جائے تو کیا اس پر غسل واجب ہے؟ بعض عورتوں کو تعجب ہوا، کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ جرے سوال جب کیا تو ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی تصدیق کی ہے اور جواب میں فرمایا نعم اذا هي رأت الماء، جی ہاں غسل واجب ہے بشرط یہ کہ اگر وہ پانی دیکھے، یعنی منی خارج ہو، وہ دیکھے کہ منی خارج ہوئی ہے. اسے بخاری مسلم میں روایت، متفق علیہ روایت ہے. اور دوسری روایت میں صحیح بخاری مسلم میں وفی المنی الغسل، اور منی کے خارج ہونے سے غسل واجب ہو جاتا ہے، واضح دلیل ہے یہ. نمبر تین، اچھا ایک صورت ہے اگر احتلام رات کو ہو، صبح اٹھا تو کچھ بھی نہیں، کوئی منی نہیں خارج ہو، کچھ نہیں ہوا، غسل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ غسل کے لیے منی کے خارج ہونا ضروری ہے یا جماع جیسے پہلے بیان کیا ہے. نمبر تین، حیض کے خون سے پاک ہونے کے لیے غسل واجب ہے، اس کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن فاتوهن، اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائے، اور جب وہ پاک ہو جائیں تب ان سے مباشرت کرو. پہلے حتى يطهرن، یعنی جب تک وہ پاک نہ ہو، جب تک خون نہ رک جائے، اور دوسرا فاذا تطهرن، جب وہ خود طہارت کریں. پہلے طہارت ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس لیے ان کی طرف فعل نہیں واپس کیا کہ جب تم پاک ہو، خود نہیں، جب تم پاک ہو جاؤ. اور دوسری طرف، دوسرے لفظ میں تطہرن، جب تم طہارت کرو. عورت کیسے طہارت کر سکتی ہے؟ غسل سے. اسے بخاری مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا جب وہ آئی اور انہوں نے بیان کیا کہ مجھے استحاضہ کا خون بہت زیادہ آتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ جب تک یہ خون جاری ہے تم بیٹھ جاؤ، جب پاک ہو جاؤ ان تجلس عادتها، کہ اپنی عادت کے مطابق اتنے دن بیٹھے جتنے اس کی عادت ہے، پھر ثم تغتسل وتصلی، پھر غسل کر لے اور اس کے بعد میں نماز پڑھ لے، تو غسل واجب ہے. نمبر چار، نفاس کے خون سے پاک ہونے کے لیے غسل کرنا واجب ہے. حیض اور نفاس میں کیا فرق ہے؟ حیض منتھلی پیریڈز ہیں جو طبعی طور پر عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے منتھلی ٹائم میں. نفاس کیا ہوتا ہے؟ بچے کی ولادت کی وجہ سے جو خون خارج ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نفاس. اس کی دلیل میں نمبر ایک، نفاس کا لفظ حیض کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی نفاس کا لفظ کا جب اطلاقاً استعمال کیا جائے تو حیض بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے، اور حیض کو بھی بعض اوقات نفاس کہا جاتا ہے. جیسا کہ صحیح بخاری مسلم کی روایت میں آیا ہے حجۃ الوداع کے موقع پر جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما حج کی نیت کر چکی تھی اور پھر حیض کا خون جاری ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب علم ہوا اور وہ کافی غم زدہ تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا لعلک نفشتی، لفظ نفاس کا استعمال کیا، اور مطلب کیا تھا؟ حیض. تو نفاس کا لفظ بھی حیض کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. نمبر دو، علماء کا اجماع ہے کہ نفاس سے پاک ہونے کے لیے غسل واجب ہے. نمبر پانچ، مسلمان ہونا یعنی کفر کے بعد اسلام قبول کرنا. اگر کوئی کافر مسلمان ہو جائے تو کیا وہ غسل، کیا اس پر غسل کرنا واجب ہے یا نہیں، اس پر علماء کا اختلاف ہے. اور صحیح قول یہ ہے کہ غسل واجب ہے. شیخ ابن عثیمین نے اسے ترجیح دیا ہے کہ غسل کرنا واجب ہے اس کے لیے، اور اس کی دلیل میں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، سید قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ، السلام ورحمۃ اللہ، جب سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ غسل کر لو پانی سے اور بیری کے پتوں سے. اسے ابو داود اور نسائی نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. نمبر چھ، مردے کو غسل دینا، یعنی جب کوئی شخص مر جائے تو اس مردے کو غسل دینا مسلمانوں پر فرض ہو جاتا ہے، اور اس کی دلیل میں صحیح بخاری مسلم کی روایت میں اس شخص کا ذکر جو اپنی اونٹ سے گر کر احرام کی حالت میں وفات پا چکے، مر چکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اغسلوہ بماء وسدر، اسے غسل دو پانی کے ساتھ اور بیری کے پتوں کے ساتھ. غسل کرنے کا مسنون طریقہ، غسل کیسے کیا جاتا ہے؟ نمبر ایک، نیت کرنا، اور نیت دل کا عمل ہے، زبان سے نیت نہیں کی جاتی. جو لوگ زبان سے نیت کرتے ہیں وہ بدعت پر عمل کرتے ہیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے. تو دل سے نیت کرنا، کس چیز کی نیت کرنا؟ کہ میں حدث اکبر سے پاک ہونا چاہتا ہوں. یہ حدث اکبر چاہے احتلام کی وجہ سے ہو، چاہے جماع کی وجہ سے ہو، یا حیض کے خون جاری ہونے کی وجہ سے ہو، یا نفاس کی وجہ سے ہو، جتنی بھی میں نے صورتیں بیان کی ہیں. تو حدث اکبر سے پاک ہونے کی نیت ضروری ہے. جس نے بغیر نیت کے غسل کیا وہ دوبارہ غسل کرے گا، اس کا غسل نہیں ہے. نمبر دو، دل میں بسم اللہ پڑھنا، کیونکہ آج کل ہمارے جو سسٹم ہے باتھ روم کے اندر ہی سب کچھ ہوتا ہے، شاورز بھی ادھر ہی لگے ہیں سارے، تو اللہ تعالیٰ کا ذکر حمام میں حرام ہے، جائز نہیں ہے. تو دل میں آپ بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں. نمبر تین، دونوں ہاتھ تین مرتبہ دھونا، دونوں ہاتھوں کو تین مرتبہ دھو لیں. نمبر چار، استنجا کرنا اور شرمگاہ کو دھونا، اور جہاں جہاں پر منی لگی ہو یا خون لگا ہو حیض کا، اس جگہ کو اچھی طریقے سے دھونا. نمبر پانچ، وضو کرنا. نمبر چھ، تین مرتبہ اپنے سر پر پانی ڈالنا یہاں تک کہ سر تر ہو جائے. نمبر سات، جسم کا دایاں جانب دھونا، اور اس کے بعد بایاں جانب. نمبر آٹھ، پورے جسم پر پانی ڈالنا اور اپنے ہاتھ سے ملنا. عورت کے لیے اگر جنابت کی حالت میں ہو اور وہ غسل کرنا چاہے اور بالوں میں مینڈیاں ہوں یا سر کے بال بندھے ہوئے ہوں مینڈیوں سے، تو ان کو کھولنا واجب نہیں، جنابت کے غسل کے لیے اور حیض کے غسل کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی میڈیاں کھول لیں. حیض اور نفاس کے لیے واجب ہے، جنابت کی حالت میں واجب نہیں. اور آخر میں یہ بھی خیال رکھا جائے، سنت طریقہ ہم بیان کر رہے ہیں غسل کا، کہ پانی کو ضرورت سے زیادہ ضائع نہ کرے، اسراف نہ کرے، کیونکہ اسراف حرام ہے. اور صحیح غسل وہ ہے جس میں پانی بھی کم خرچ ہو اور پورا بدن بھی پاک اور صاف ہو جائے. اور اگر ہاتھ میں انگوٹھی ہو یا گلے میں ہار ہو عورتوں کے لیے، تو اسے ہلانا ضروری ہے، اتارنا ضروری نہیں لیکن اسے ہلا لیا کریں، اور ہار کو بھی ہاتھ لگا کر اپنی جگہ سے ہلا لیا کریں تاکہ اس جگہ پر پانی آسانی سے پہنچ سکے. غسل کرتے ہوئے ستر کرنا واجب ہے، یعنی ایسی جگہ پر غسل کرے جہاں اسے کوئی نہ دیکھے. اسے کہتے ہیں الغسل الکامل، غسل کامل یہ ہے. دوسرا طریقہ ہے الغسل المجزئ، کامل نہیں ہے لیکن اگر وہ کوئی شخص جلدی کی حالت میں کر لے یا ضرورت کے لیے کر لے تو غسل ہو جاتا ہے، ناقص لیکن پاکیزگی ہو جاتی ہے. اور وہ یہ ہے کہ نیت کر کے جسم کے اوپر پانی بہا دے، پورے جسم کے اوپر ایک ہی مرتبہ، شاور کھول کے کھڑا ہو جائے، بشرط یہ کہ کرلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال کے نکال لے. یہ غسل مجزئ ہے. شیخ بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الشرح الممتع جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 425 میں، غسل مجزی یہ ہے کہ کوئی شخص نیت کرے، پھر بسم اللہ پڑھے، پھر پورے جسم پر ایک مرتبہ پانی ڈال لے، پورے جسم پر پانی بہا دے مکمل طریقے سے، کلی اور ناک میں پانی چڑھا کر باہر نکالنے کے ساتھ. پھر فرماتے ہیں دو مسئلے بیان کیے، بڑے پیارے مسئلے بیان کیے ہیں. فرماتے ہیں اگر کوئی شخص جس کے اوپر جنابت ہو تو غسل کی نیت سے وہ سوئمنگ پول میں ڈبکی لگا لے اور نکل جائے، اس نے نیت بھی کی ہے، پانی بھی پورے جسم پر لگ چکا ہے، تو کیا اس کا غسل درست ہے؟ جیسا فرماتے ہیں درست ہے ایک شرط کے ساتھ، کیا؟ ہاں، کلی کر لے اور ناک میں، یعنی باہر نکلے، کلی کر کے ناک میں پانی ڈال کے نکال لے، اس کا غسل درست ہے. یہ کون سا غسل ہے؟ مجزئ. اگر آپ کامل غسل کرتے ہیں تو اس کا درجہ بھی بلند ہے اور ثواب بھی زیادہ ہے. اور اگر وہ وضو کرنا چاہے، دوسرا مسئلہ ہے، اگر وضو کرنا چاہے اور ٹبکی لگا لے سوئمنگ پول میں اور باہر نکلے تو اس کا وضو درست ہے؟ نہیں. کیوں؟ ترتیب ضروری ہے، ترتیب شرط ہے. جی ہاں، جی جی ہاں، بتایا نہیں، بتایا میں نے، نہیں بتایا تو لکھ لیں آپ. وضو میں ہے نا، وضو کرنا ہے نا، وضو میں تو ہوتا ہے نا، وضو اس کے بغیر تو نہیں ہوتا نا، وضو میں زمینن آ گیا. یہ مسئلہ آ رہا ہے کہ کیا صرف اگر حدث اصغر ہو تو اگر کوئی شخص غسل کر لے تو کیا اسے وضو کرنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، میں نے بات بیان نہیں کی، لیکن جو حق بات یہ ہے کہ وضو کر لے، وہ وضو کر لے. اگر اس نے مکمل وضو کیا، کامل، اگر اس نے کامل غسل کر لیا تب تو مشکل نہیں ہے. مشکل کوئی ہے؟ وضو تو بیچ میں کر چکا ہے. مشکل تب پیدا ہوتی ہے اگر یہ دوسرا غسل ہو، جو بعض جلد باز لوگ کرتے ہیں. میں نے صرف اس لیے نہیں بیان کیا کہ یہی غسل کرنا ہے، اس لیے بیان کیا کہ بعض اوقات یہ کافی مسائل سامنے آتے ہیں اور پھر فقہ کی مختلف کتابوں کی طرف جا کے پیچیدگیاں ہوتی ہیں، تو یہ غسل مجزی ہے اس شرط کے ساتھ. اگرچہ بعض کے نزدیک ناک میں پانی ڈالنا بھی شرط نہیں ہے، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ ناک میں پانی ڈالنا اور کل کہیں جیسے کہ میں نے شیخ عثیمین کی بات بیان کی ہے. اور اگر کوئی شخص غسل کامل کر لے تب تو وضو کی ضرورت نہیں ہے. اگر غسل کامل نہیں کیا، دوسرے قسم کا غسل کیا جو مجزی ہے، اور وضو نہیں کیا اور اس نے نماز پڑھنی ہے، تو وضو ضروری کر لے. اللہ اعلم. سنت طریقہ یہ ہے کہ پاؤں دوسری جگہ پہ دھوئیں. پاؤں جو وضو کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جب انہوں نے غسل کیا، جب وضو کیا تو سر کے مسح کرنے کے بعد پاؤں نہیں دھوئے، اس جگہ پہ دوسری جگہ پر ہٹ کے پاؤں دھوئے. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ جگہ خراب ہو چکی تھی، وہاں پر وضو مکمل کرنا ٹھیک نہیں تھا، اس لیے اپنے دونوں پاؤں دوسری جگہ پہ دھوئے. لیکن ہمارے باتھ روم جو ہے آپ دیکھتے پانی رکتے نہیں، چلا جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. شیخ صاحب فرماتے تب کوئی حرج نہیں ہے، آپ اسی جگہ پر پاؤں دھو لیں، کوئی حرج نہیں ہے. کیا نہ دھوئے؟ پاؤں نہ دھوئے؟ وضو تو آپ کو کرنا پڑے گا نا، پورا وضو پورا کریں، پاؤں دھونے پڑیں گے آپ کو، چاہے شروع میں دھوئے آخر میں دھو، پاؤں دھونے پڑیں گے آپ کو. جی، غسل کرنے کے بعد نماز پڑھ سکتے اگر اس نے وضو کیا ہو تو.
وضو کے بغیر خالی غسل کیا ہو،
خالی غسل کیا ہے، وضو نہیں کیا ہے. میں نے یہی بات ابھی کی ہے کہ علماء کا اختلاف ہے. بعض علماء فرماتے ہیں ہو جاتی ہے نماز. کیوں؟ کیونکہ صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے کہ جب وہ غسل کرتے تو وضو کرتے بعد میں، یہ ان کا ایک قول ہے. لیکن دوسرا قول جو ہے، کیونکہ وضو کے احکام مختلف ہیں، غسل کے احکام مختلف ہیں، وضو میں ترتیب شرط ہے، غسل میں ترتیب شرط نہیں ہے. اور وضو حدث اصغر سے ہوتا ہے اور غسل حدث اکبر سے ہوتا ہے. تو جب دونوں میں فرق ہے، تو جن علماء نے یہ کہا ہے کہ وضو ضروری ہے، ان کا قول میں سمجھتا ہوں کہ یہ احتیاط اسی میں ہے. اگر آپ نے مکمل غسل کیا تب تو کوئی حرج نہیں ہے، وضو آپ نے کیا ہے. لیکن اگر بغیر وضو کے آپ نے غسل کیا ہے اور آپ نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو وضو کر لو پھر نماز پڑھو. غسل کی سنتیں، سوال میں ختم کروں پھر سوال آخر میں پوچھنا تاکہ ایک مسئلہ رہے. جی، بھائی کا سوال ہے کہ شرمگاہ چھونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں. اس میں علماء کے مختلف اقوال ہیں، میں تین قول بیان کرتا ہوں جو آخری ہیں. ایک قول یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا قول ہے کہ وضو بالکل نہیں ٹوٹتا، تیسرا قول ہے اگر شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا ہو تب ٹوٹتا ہے ورنہ نہیں ٹوٹتا. اور تینوں اقوال کی دلیل ایک ہی ہے. ایک صحابی آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، عرض کی کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اپنی شرمگاہ کو چھو لوں تو کیا میرا وضو برقرار رہتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ جسم کا حصہ ہے، کوئی حرج نہیں. کیا مطلب جسم کا حصہ ہے؟ آپ نے کان کو ہاتھ لگا لیا وضو کے بعد، ناک کو ہاتھ لگا لیا یا پاؤں کو ہاتھ لگا لیا، وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ نہیں. تو شرمگاہ بھی جسم کا حصہ ہے، ہاتھ لگے تو کوئی حرج نہیں. دوسرے صحابی آئے کسی اور موقع پہ، یہی سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس شخص کو حکم دیا جا کے وضو دوبارہ کرو. مسئلہ ایک ہی ہے دونوں کا، لیکن ایک کو حکم دیا وضو نہ کرو، دوسرے کو حکم دیا کہ وضو کرو. اب جتنے نے کہا کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے، انہوں نے کہا یہ حدیث منسوخ ہے. جنہوں نے کہا وضو نہیں ٹوٹا، وہ کہتے وہ حدیث منسوخ ہے. جنہوں نے کہا کہ اگر شہوت ہو تب ٹوٹتا ہے، اور یہ شیخ ابن عثیمین کا قول ہے اور یہی میں قوی سمجھتا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ احادیث کو جمع کریں دونوں کو. دونوں میں کیا فرق تھا؟ پہلا شخص بوڑھا تھا، اس کو شہوت نہیں تھی. دیکھیں اہل علماء کہاں تک پہنچتے ہیں. وہ شخص عمر رسیدہ تھا، اس کو شہوت نہیں ہوتی تھی، تو اس لیے اس کے جسم کا عام حصہ ہے، کوئی فرق نہیں ہے. دوسرا جوان تھا، شہوت آتی تھی، شہوت کی وجہ سے جو مزی خارج ہوتی ہے، اس مزی کے خارج ہونے کی وجہ سے جو ہے وضو ٹوٹ گیا ہے. بات سمجھے؟ جی نہیں امام بخاری میں نہیں ہے, سنن میں روایت ہے, بخاری میں نہیں سنن میں روایت ہے, جو مجھے یاد پڑتا ہے اللہ اعلم کہ روایت سنن میں ہے, اور دونوں روایات صحیح ہیں. کیا چیز؟
سر کا مسح کرنا.
سر کا مسح کرنا, ہاں وہ تو میں نے کیا, تین مرتبہ پانی سر پہ ڈالے نا, تین مرتبہ, وہ تو دوسرا حکم ہے. وضو میں ہم سر کا مسح کرتے, پانی سے دھوتے نہیں ہیں, لیکن غسل کے لیے جو میں نے بیان کیا ہے کہ پہلے تین مرتبہ سر کو ترک کرنا ہے پانی ڈال کر. نہیں آپ وضو پورا کریں گے جیسے وضو ہوتا ہے, ترتیب کے ساتھ. ہاں ترتیب کے ساتھ, جی ہاں. کس کا؟ کس میں؟ وضو میں یا غسل میں؟ فرض ہے, جی ہاں فرض ہے, رکن ہے. کیا چیز؟
ہاں
ہاں وضو کر سکتے ہیں. آپ یہ پوچھیں وضو ہو سکتے ہیں؟ نہیں, یہ وضو ہو سکتا ہے, یہ ہماری مجبوریاں ہیں, کیا کریں, وضو ہو جاتا ہے. کیونکہ وضو کی شرطوں میں سے یہ شرط نہیں ہے کہ حمام کے اندر نہ ہو, پاک جگہ ہونی چاہیے. اور آج کا کہ جو حمام ہے, کرسی الگ ہے اور بیسن الگ ہے. ہاں اگر ایک ہی جگہ ہو جہاں پر پیشاب کے قطرے بھی پڑے ہوں, پھر تو وضو نہیں کر سکتے وہاں پہ. لیکن آج کل کے جو ہمارے گھروں میں حمام ہے, عام طور پہ بیسن الگ ہے جہاں پر وضو کرتے ہیں, اور کرسی الگ ہے جہاں پر پیشاب پخانا کیا جاتا ہے. کہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے سارا کچھ. غسل کی سنت آخر میں یہ رہ گئی, یہ پورے کرنے دیں, اور اگر کوئی سوال اس کے بعد ہے تو آپ پوچھیں, کوئی حرج نہیں ہے. غسل کی سنتیں, نمبر ایک غسل سے پہلے وضو کرنا, نمبر دو شرم گاہ کا دھونا, نمبر تین سر پر تین مرتبہ پانی ڈالنا, نمبر چار دائیں جسم کو بائیں سے پہلے دھونا, نمبر پانچ موالات یعنی جسم کے کچھ حصے کو خشک ہونے سے پہلے دوسرے حصے کو دھونا, موالات, نمبر چھ جسم کو ہاتھ سے ملنا, نمبر سات دونوں پاؤں کو دوسری جگہ پر دھونا. اور میں نے بیان کیا ہے اگر کوئی گندگی وہاں پر موجود ہو تو سنت یہ ہے کہ اپنے پاؤں دوسری جگہ پر دھوئیں. اب سوال پوچھے, کوئی پوچھنا تھا, صرف اتنی بات رہ گئی تھی بس. سنت میں سے تیسرا ہے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالنا. اچھا دوبارہ بتا دو, غسل کی سنت ہے نمبر ایک غسل سے پہلے وضو کرنا, نمبر دو شرم گاہ کا دھونا, نمبر تین سر پر تین مرتبہ پانی ڈالنا, نمبر چار دائیں جسم کو بائیں سے پہلے دھونا, نمبر پانچ موالات یعنی جسم کے کچھ حصے کو خشک ہونے سے پہلے دوسرے حصے کو دھونا, نمبر چھ جسم کو ہاتھ سے ملنا, نمبر سات دونوں پاؤں دوسری جگہ پر دھونا. جسم کو ہاتھ سے ملنا شرط ہے؟ شرط نہیں. یعنی غسل کا مطلب یہ ہے کہ پورے جسم پر پانی کو بہنا چاہیے, پورے جسم پر. جو شخص سوئمنگ پول میں غوطہ لگاتا ہے اس کا غسل ہوا ہے کہ نہیں؟ تفصیل سے جواب دینا, ایسے ہی کام نہیں بنے گا. ہاں یا نہ بھی نہیں بنے گا, کیا خیال ہے؟ پہلے نیت, بھائی اس نے وہ سوئمنگ جو کر رہا ہے وہ کس نیت سے کر رہا ہے؟ وہ غسل کی نیت سے کر رہا ہے, جنابت سے حدث اکبر سے پاک ہونے کی نیت سے کر رہا ہے, یا وہ سوئمنگ کر رہا ہے بس؟ اگر نیت نہیں ہے تو انما الاعمال بالنیات, اس کا غسل نہیں ہے, یاد رکھیں. یعنی کہ جس نے ٹبکی لگائی باہر نکلا تو اس کا غسل ہو گیا, یاد رکھیں. پہلے نیت ضروری ہے, نیت کے بعد پورے جسم پر پانی ضروری ہے, پورے جسم کو پانی لگنا ہے. نمبر تین کرلی کرنی ہے اور ناک میں پانی چڑھا کر باہر نکالنا ہے. موالات شرط میں بتایا نا کہ بعض علماء واجب کہتے ہیں, بعض کے نزدیک سنت ہے. لیکن جو صحیح بات ہے, جو صحیح بات یہ ہے کہ اگر جسم کا کوئی حصہ خشک ہو جائے مکمل ہونے سے پہلے تو اسے دوبارہ دھونا چاہیے پورے جسم کو. غسل کے فرض کتنے ہیں بتائیں؟ کون سا ہے؟ ایک فرض ہے. کون سا ہے؟ پورے جسم پر پانی بہانا کس کے ساتھ؟ یہ جسم کیسے؟ اس میں دو نہیں کہے میں نے, میں نے ایک کہا ہے, کیونکہ جسم کے ظاہر کو دھونا ہے اور منہ میں پانی ڈالنا, کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈال کے باہر نکالنا, اگرچہ یہ جسم کے اندرونی حصے ہیں لیکن ان چیزوں کا حکم جو ہے وہ ظاہر کا حکم ہے.
سب سے پہلے غسل میں کلی کرنا پہلے ہے یا ناک میں پانی پہلے ڈالنا ہے یا جسم کو پہلے ڈالنا ہے؟
سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ابھی میں نے بتایا ہے, سب سے پہلے نیت کرنی ہے. دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. سب سے پہلے نیت کرنی ہے. نمبر دو بسم اللہ پڑھنا ہے دل میں. نمبر تین ہاتھ دھونے ہیں تین مرتبہ, جیسے غسل جیسے وضو کے لیے دھوتے ہیں. نمبر چار شرمگاہ استنجا کرنا, شرمگاہ کا دھونا, اور جہاں جہاں پر جنابت لگی ہو یعنی منی لگی ہو یا حیض کا خون لگا ہو عورت کو تو اس جگہ کو دھوئے. اس کے بعد مکمل وضو کرنا جیسے وضو کیا جاتا ہے. وضو میں ہم پہلے کرلی کرتے ہیں یا ناک میں پانی ڈالتے ہیں؟ پہلے کیا کرتے ہیں؟ پہلے کرلی کرتے ہیں پھر ناک پانی ڈال کے نکالتے ہیں. یہاں پر وہی کرنا ہے. پھر تین مرتبہ دائیں ہاتھ سے پانی اٹھا کر سر پہ ڈالنا ہے, ایک مرتبہ پھر پانی, پھر تین مرتبہ سر کو تر کرنا ہے. پھر جسم کے دائیں حصے کو پہلے دھونا, یعنی پچھلے زمانے میں تو ٹب سے کسی برتن سے نہاتے تھے تو پہلے یہاں پہ ڈال لیا پھر یہاں پہ ڈالیا. آج کل تو شاور ہے, شاور کھولے تو پورے جسم بھی تر ہو جاتا ہے, لیکن شاور میں بھی آپ پہلے دائیں کو دھو سکتے ہیں پھر بائیں کو دھو سکتے ہیں. پہلے دائیں کو دھونا ہے پھر بائیں کو دھونا ہے پھر پورے جسم پر پانی بہانا ہے. پھر ترتیب واجب نہیں ہے, ترتیب یہاں پر ترتیب غسل میں واجب نہیں ہے. آپ چاہیں تو شروع سے ہی آپ پورا پانی بہا لیں, لیکن ترتیب سنت ہے یاد رکھیں. اور آخر میں دعا پڑھنی ہے جب آپ حمام سے نکلیں, اور اکثر لوگ بھول جاتے ہیں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. طہارت سے پاک ہونے کے لیے وضو میں استعمال ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ دعا پڑھتے ہیں, اور علماء فرماتے ہیں غسل کے بعد بھی, کیونکہ وضو بھی ہم کرتے ہیں غسل کے بعد, تو یہ دعا پڑھنی سنت ہے. جی غسل کیا جاتا ہے سنت ہے. میت کو غسل دینے کے بعد جو غسل دینے والا ہے کیا وہ خود غسل کرے واجب ہے اس کے اوپر یا سنت ہے؟ سنت ہے, واجب نہیں ہے. لیکن میت غسل دینا جو مر چکے اس کو غسل دینا یہ واجب ہے. تو دونوں الگ الگ صورتیں ہیں. کس کے بعد؟ میت کو غسل دینے کے بعد وضو کرنا یہ بھی سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قاعدہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل جو ہے صرف فعل بغیر قول کے واجب نہیں ہوتا. الفعل المجرد لا يدل على الوجوب, فعل مجرد ہے بغیر قول کے بغیر حکم کے سنت ہے واجب نہیں. تو واجب کے لیے قول سے حکم ضروری ہے. واللہ اعلم. کیا ٹائم ہو گیا؟ آج کے درس میں کافی ہے, اتنا چھوٹا سا درس تھا آج کا.